بر دیگه درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بر دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيغا محمد وعلى محمد. دیگر عالم نے اس پوری دنیا کو ایک خاص حرکت اور خاص سمت کے لیے خلق فرمایا ہے. اس پوری دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے کمال کی طرف نہ بڑھتی ہو. خواہ نہ خواہ ہر مخلوق کو کمال حاصل کرنا ہے. حتیٰ وہ لوگ کہ جو بظاہر اس دنیا کے اندر امتحان میں ناکام ہو جائیں گے, یہ لوگ بھی خواہ نہ خواہ اپنے برزخ کی طرف بڑھنا ہے. برزخ پر پہنچیں گے خود ایک کمال ہے, مادی دنیا سے نکل کر اس دنیا کے اندر داخل ہو جائیں گے. جب برزخ پر پہنچیں گے تو کچھ لوگ آسانی سے برزخ گزار لیں گے, کچھ لوگ مشکل سے برزخ گزاریں گے, جو خود ایک کمال ہے. پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے, آتش جہنم میں جلیں گے. یہ بھی کمال کا مرحلہ, یہ بھی کمال کا مرحلہ کہ یہ آتش جہنم میں جلیں گے تاکہ ان کے کچھ گناہ دھلیں گے, اور ان گناہوں کے دھلنے کے نتیجے میں چاہے ہزاروں سال کے بعد چاہے لاکھوں سال کے بعد بالآخر بہتر مقام کی طرف پہنچیں گے. تو تمام مخلوقات نے کمال کی طرف بڑھنا ہے. کچھ نے عمدن بڑھنا ہے, تیزی سے بڑھنا ہے, کچھ لوگوں نے رک رک کے سختی سے بڑھنا ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر ہم نے کیسے بڑھنا ہے. جو اس بات کو سمجھ جائے گا کہ مثلاً اس دنیا میں کمال کا راستہ کیا ہے, اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, کس پہ عمل کریں گے تو ملے گا, کس پہ عمل نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا, وہ اس معرفت کے نتیجے میں زیادہ بہتر موقع حاصل کرے گا. خدا نہ کرے یہ معرفت نصیب نہیں ہوئی تو کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا, کبھی راستے کے اوپر چلے گا کبھی راستے سے ہٹے گا. اس دنیا میں بہت وقت ضائع ہوگا. خوش قسمتی یا بدقسمتی سے اس دنیا کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. خوش قسمتی سے اس کے لیے جو پا گیا, بدقسمتی سے اس کے لیے جو رہ گیا. اگر رہ گئے تو ایک ایک لمحے کا اثر ایک لاکھ سال بنے گا برزخ کے اندر، نہیں معلوم کتنے سال. اور اگر پا گئے تو خوش قسمتی ہے کہ آپ نے یہاں پر چند منٹ کام کیا، چند سال کام کیا، اور خداوند تعالی کی رحمت واسعہ کے نتیجے میں نہیں معلوم کیا کچھ جزا حاصل کریں گے. اس اعتبار سے شہداء کمال کے اس مرحلے پہ فائز ہو گئے، انہوں نے کمال حاصل کر لیا. خداوند تعالی نے کسی کے مظلوم مرنے پر قرآن کریم میں قدر کی ہے کہ اگر کوئی صرف اتنا مظلوم مانا جائے اس کی قدر ہے. امن قتل مظلوماً فقط جعلنا لولیہ سلطانا، جو بھی مظلوم مارا جائے اس کے ولی و سرپرست کے لیے خدا تعالیٰ نے دلیل قرار دی ہے. اس دنیا کے اندر بھی دلیل ہے اس کے پاس، وہ قاتل سے بدلہ لے سکتا ہے، قصاص لے سکتا ہے، اس سے اور مطالبہ کر سکتا ہے. اور اس دنیا کے اندر بھی دلیل قرار دی ہے، اس دنیا میں مظلوم کے اوپر خدا تعالیٰ آسانی کرے گا جو مظلوم مت مارا جائے. حتیٰ قرآن تعالیٰ کا نظام عجیب ہے. ایک روایت کے اندر تھا کہ اگر کوئی آدمی فقر میں مبتلا ہو، غربت میں مبتلا ہو، مصیبتیں سہے اور خدا تعالیٰ کا شاکر بندہ بنا رہے، یعنی فقر کی مصیبتیں سہتا ہے، غربت کی مصیبتیں سہتا ہے، احیاناً کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بے عزتی بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے، فقیر آدمی کو لوگ بے عزت کر دیتے ہیں اس معاشرے کے اندر. اس معاشرے کے اندر ظاہر عزت کا معیار طاقت، دولت اور شہرت ہو، اس معاشرے میں غریب کو کون عزت دے گا، تو بے عزتی کر دیتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو، فقیر ہو، غربت کی وجہ سے بے عزتی بھی برداشت کر لے، خدا سے شکوا نہ کرے، تو خدا اس کو آتش جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے. کیونکہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سختی دے دی، اب شرم کرتا ہوں کہ اس کو آخرت میں بھی سختی میں ڈالوں، نہیں ڈالتا. ہر چیز کا خدا نے اس نظام کے اندر عدل رکھا ہے کم از کم، اور رحم رکھا ہے اکثر رحم سے پیش آتا ہے. اور ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسے ہی ہے. اگر میں اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فکر کے حامی ہونے کے ناطے سختی برداشت کریں گے، یقیناً خدا تعالیٰ کا نظام عدل اور زیادہ تر نظام رحم وہ اس کی جزا بھرپور دے گا. یہ میری اور آپ کی زندگی ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اس کے لیے تیار کیا. کیونکہ جیسے کہ پہلے دن بیرس کیا خدمت میں کہ وہ جانتے تھے کہ جو فکر ہم دے کر جا رہے ہیں اس میں جگہ جگہ مقابلہ آئے گا. البتہ یہ بھی بہت واضح ہے کہ دشمن بھی جانتے تھے کہ اہل بیت کی فکر میں مقابلے کا عنصر بہت شدید ہے، تو انہوں نے بھرپور کوشش یہ کی کہ لوگ اہل بیت کے بظاہر ماننے والے رہیں، مقابلے کا عنصر ختم ہو جائے. اس کے لیے بہت محنت کی کہ بظاہر اہل بیت کے ماننے والے ہیں لیکن اندر سے مقابلے کا عنصر ختم ہو جائے. لیکن الحمدللہ حق تو ظاہر ہونا ہوتا ہے، حق ظاہر ہوتا ہے، اور اہل بیت کے ماننے والوں میں یہ طلب واضح ہوتی ہے. اب چند پوائنٹ اس حوالے سے عرض کرنا چاہیں گے کہ فکر اہل بیت میں اس کی تربیت کیسے تھی، وہ کیسے حسینی صفت تشکیل دیتے تھے، یعنی اگر وہ سید و شہدا کی فکر پہ عمل کرے تو کن عناصر کے تحت اس کے اندر جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، ظالم کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے والے. بظاہر یوں احساس ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اگر کسی انسان کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت دینی ہو، اتنا ہی کافی ہے اس کو سید الشہداء کا عزادار بنا دیا جائے، بہت کافی ہے. اگر کوئی سید الشہداء کا حقیقی عزادار بن جائے، سید الشہداء کی فکر کو سمجھتا ہو، ان کی شہادت کے مفہوم کو سمجھتا ہو، جانتا ہو سید الشہداء نے کیوں جان دی، خود بخود ظلم کا مقابلہ کرے گا، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، کہیں نہ کہیں طاقت دکھا دے گا. اور عزاداری کے تمام پیرامیٹرز ایسے ہی ہیں جس کے اندر یہ دکھاتے ہیں کہ نہیں یہ کہیں نہ کہیں مقابلہ کرے گا. اب میں نے عرض کیا، انہوں نے ان کو ظالموں کو بھی پتا تھا کہ عزاداری کے اندر یہ عنصر ہے، تو انہوں نے کئی مرحلوں میں عزاداری کا مقابلہ کیا. ایک مرحلہ یہ تھا کہ جب سید الشہداء کی نشانیوں کا مقابلہ کیا، قبر مقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، قبر کو ختم کرنے کی کوشش کی. دوسرے مرحلے میں سید الشہداء کے ذکر کا مقابلہ کیا کہ ٹھیک ہے سید الشہداء کی قبر مقدس کو تو نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن سید الشہداء کی زیارت پہ کوئی نہ آئے کہ قبر باقی رہے، ظاہر بند ہو جائے، دیکھا اس میں بھی ناکامی ہے. پھر تیسرے مرحلے میں آئے، ٹھیک ہے زیارت تو کر لے، باہر بات نہ پھیلے، باہر گرفت کی کہ باہر کہیں جا کر عزا نہ ہو، عزا ہو صحیح کربلا کے اندر ہی ہو، اس سے باہر نہ ہو. یوں احساس ہوتا ہے کہ ان تین مراحل کو گزارنے کے بعد جب دیکھا نہیں ناکامی نصیب ہوئی تو پھر آخری مرحلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے عزا ہو, عزا میں روح نہ ہو, عزا سے روح نکال دی جائے. گویا ہم اور آپ اس دور میں اس چوتھے مرحلے کے اختتام پر آ گئے. اب احیاء عزاداری کا دور شروع ہو گیا, یعنی کچھ عزاداری سے روح نکالنے کی کوشش کی تھی, یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے اب وہ دور بھی ختم ہو گیا. اب عزاداری کے اندر کی جو اصلی روح ہے وہ اپنے آپ کو بار بار دکھا رہی ہے. دنیا میں نشانیاں بہت واضح ہیں. آپ اور میں بہت سارے واقعات کی تفصیلات سے واقف نہیں ہوں گے, مثلا چونکہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا لہٰذا اس لیے اب یہ خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مثلا آپ نے سنا ہے جنگ ہوئی ایران عراق کے درمیان, 8 سالہ جنگ ہوئی اور شدت کی مظلومیت تھی واقعہ اس وقت. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے مثلا ایرانیوں نے اس زمانے میں اپنے تیل کی دولت سے جنگ لڑی ہے تو احمقانہ سی بات ہے. اس زمانے میں تیل, آج مثال کے طور پر انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر تیل $70 فی بیرل ہے, اس زمانے میں $9 تھا. تیل کا پیسہ تھا ہی نہیں جس کے ذریعے جنگ لڑی جا سکتی ہوتی, اس زمانے پیسہ نہیں تھا ایرانیوں کے پاس, بالکل ختم تھا. لہٰذا یہ بین الاقوامی میڈیا وغیرہ بار بار کہتے تھے کہ یہ 2 مہینے کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں تنخواہ دینے کے لیے. واقعا خزانہ خالی تھا, اس کے باوجود جنگ لڑ رہے تھے. اور اگر کوئی اس زمانے میں ایران میں ہوتا اور اس جنگ کو نزدیک سے دیکھتا تو بہت آسانی سے سمجھ جاتا کہ صرف سید الشہداء کے دم پہ جنگ لڑ رہا ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. سارے کے سارے عناصر سید الشہداء کی فکر سے لیتے تھے. مثلا جس فکر نے سب سے زیادہ مضبوط کیا, اور ہمارا بھی حل یہی ہے, میں 3 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہم لوگوں کا کوئی حل اس وقت کسی اور سیاسی حربے سے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. مثلا ایک قوم بلند ہوئی, اسے دنیا کی طاقتوں کو للکارا, پوری دنیا کی ساری ظالم طاقتیں جمع ہو گئیں ان کو کچلنے کی کوشش کی. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, مادی اعتبار سے لوگ بالکل بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے. اس موقع پر انہوں نے صرف ایک سادہ سی فکر سے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے افکار میں سے ایک سادہ سی فکر کو استعمال کیا, وہ یہ کہ اگر معاشرے میں لوگ شہادت طلب بن جائیں تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا, پھر کوئی نہیں ہرا سکتا. اور وہ کس طریقے سے, مثال کے طور پر فرض فرمائیے کراچی کے اندر آبادی, جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں ہماری آبادی کم از کم 25 سے 30 لاکھ آبادی ہم سوچیں گے, کم از کم اتنی سوچیں گے ہم لوگ. 25 سے 30 لاکھ آبادی میں مرد عورت بچے اگر فکری طور پر شہادت طلب بن جائیں, 25 لاکھ چھوڑیے 10% بن جائیں, یعنی ہم صرف بڑوں کی بات کر رہے ہیں, بڑوں میں سے بھی صرف 10% کی بات کر رہے ہیں, مرد و زن میں سے, مرد و عورت میں سے, آپ یقین فرمائیے دنیا کی کسی بھی طاقت کو جھکانے کے لیے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. کتنے ہوں؟ صرف اتنے ہوں جو یہ کہیں کہ اگر مریں تو ہمیں خوف نہیں ہے, بس اتنا کافی ہے. سارا انسان کی پستی کا دور شروع ہوتا ہے, وہ کسی خوف سے شروع ہوتا ہے. یہ کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو پستی کو قبول کرتا ہے, ورنہ پستی قبول نہیں کرتا ہے انسان. انسان اپنی فطرت میں آزاد خلق ہوا ہے, جیسے کہ مولانا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, درود بھیجو فرمایا خدا نمکہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے, کسی کی غلامی قبول نہ کرو. فطرت انسانی اس پر ہے کہ یہ آزاد رہے. سید الشہداء نے فرمایا اگر تمہارا دین نہیں ہے, تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے, تو کونوا احرارا فی دنیاکم, اپنی دنیا میں آزاد انسان تو بنو. آزاد انسان کون انسان ہوگا, کون سا انسان ہوگا؟ آزاد انسان وہ ہوگا جو غلط بات قبول نہیں کرے گا, سر اٹھا کے کہے گا یہ غلط ہے, سر اٹھا کے ظلم کا مقابلہ کرنا جانتا ہوگا, حق بات کہنا جانتا ہوگا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ سارے عناصر کربلا کے اندر قرار دے دیے کہ ظلم کو برداشت نہیں کریں گے, حق بات کہیں گے, جان دینی پڑی تو جان دے دیں گے, اور نہ صرف یہ کہ جان دیں گے بلکہ بڑھ کے جان دینے کو قبول کر لیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب اگر یہ ان سے قوم کے اندر آ جائے, کسی بھی قوم کے اندر, چاہے وہ حتیٰ کافر ہی کیوں نہ ہو, حتیٰ کافر کیوں نہ ہو, اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. کیونکہ قومیں جسموں سے ختم نہیں ہوتی, قوم ایسے جھکنے سے ختم ہوتی ہیں، قوم جسموں کے مرنے سے ختم نہیں ہوتی. ہمارے سامنے اس دنیا کے اندر، مادی دنیا کے اندر بہترین مثال یورپ کے اندر بوسنیا کی مثال ہے. بوسنیا میں 96-97 کے قریب جو کچھ حادثات ہوئے اس کے نتیجے میں 2.5-3 لاکھ بوسنیائی مارے گئے. چھوٹا سا ایک ملک ہے یورپ کا بوسنیا ہرزگووینا، جو پہلے یوگوسلاویا کا حصہ تھا. سربیوں نے، کرواٹس نے مل کے ان کے اوپر حملہ کیا، 2.5-3 لاکھ مسلمان مار دیے وہاں پر. چھوٹی سی آبادی میں سے 2.5-3 لاکھ مر گئے. اس زمانے میں جب یہ سارے قتل عام ہو رہے تھے، اور وہ جو سب یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں کنسنٹریٹڈ کیمپس میں رکھا گیا، اس سے زیادہ خطرناک کیمپس میں ان بوسنیوں کو رکھا گیا تھا، جس کی تصویریں ابھی تک میڈیا کے اندر موجود ہیں کہ جسموں کے اوپر سوائے ہڈیوں کے کچھ بچا نہیں تھا. ان کے کھانا نہیں دیتے تھے، ایسے ہی خانوں میں رکھا ہوا تھا، مسلمان تھے. 10,000 خواتین کی عزتیں پامال کی ہیں، 10,000، جس پہ اقوام متحدہ کے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے تھے جو ان خواتین کو نفسیاتی طور پر سنبھالنے کی کوشش کرتے تھے جن کے ساتھ یہ کام ہوا تھا. ایک عجیب اجتہان تھا وہاں، تو کوہرام مچا ہوا تھا. قوم ختم ہو گئی کیا؟ بوسنیاز ابھی بھی ہیں. 2.5-3 لاکھ لوگ چھوٹی سی آبادی میں مر گئے، قوم ختم ہو گئی کیا؟ نہیں، قوم باقی ابھی بھی بوسنیا ملک ہے. مسلمان بوسنیان مسلمان بالکل سیپریٹ انٹیٹی، ایک دم علیحدہ سے قوم موجود ہے، کوئی چیز ختم نہیں ہوئی. بس آپ ایک بات پہ مطمئن رہیے، ہم اگر مریں گے بھی مرنے سے کوئی قوم ختم نہیں ہوتی. مطمئن رہیے اس بات کے اوپر. کب قوم ختم ہوتی ہے؟ جب شکست تسلیم کرتی ہے، مرنے سے نہیں مرتی. یہ شکست تسلیم کرنے خوف زدہ ہو کر اس سے مرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، شیعت کے اندر شکست تسلیم کرنے کا تصور ہے ہی نہیں. کیوں قبول کرے شکست؟ ہم پر سید الشہداء کی ذات مقدس موجود ہے، کربلا کا واقعہ موجود ہے. جو کربلا کا واقعہ آسانی سے ہر ایک کو سکھا رہا ہے وہ یہ کہ پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، تم اکیلے میدان میں کھڑے ہو، گھبرانا نہیں، حق تمہارے ساتھ ہوگا. یہ سید الشہداء کی ذات مقدس ہے. اور سید الشہداء کے نعرے بھی ایسے ہی نعرے ہیں. کچھ تو ہم نے نعرے بنائے ہیں سید الشہداء کے نام پر، کچھ سید الشہداء کے نعرے ہیں. یعنی اگر کوئی میدان کربلا کے اندر تنہا کھڑے ہوئے سید الشہداء کو دیکھے اور حل من ناصر ینصرنا کو دیکھے، یہ نعرہ ہے سید الشہداء کا. تنہا کھڑے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد سید الشہداء نے ایک نعرہ دیا، وہ نعرہ آج تک باقی رہا. یہ جو چیزیں یہ خود بخود شیعہ کا لہو گرم کرتی ہیں کہ نہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، کچھ نہیں ہوگا. تو آپ مطمئن رہیے، ہم لوگوں کو صرف اس وقت جو سب سے پہلی چیز درکار ہے وہ یہ درکار ہے کہ موت ہماری شکست نہیں ہے. موت ہمارے لیے کوئی شکست کا دروازہ نہیں کھولتی، موت ہماری سعادت کا دروازہ کھولے گی. تو شہادت طلبی اہل بیت اطہار نے سکھائی، مقابلہ کرنے کی طاقت سکھائی. اب عناصر کیسے تھے، کیسے اس کام کو سکھاتے تھے؟ ایک دفعہ تاریخ میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، بعض خطبوں کے بارے میں کچھ دشمنوں نے تردید کی کہ امیر المومنین نے خطبے کہے نہیں کہے، تو لوگوں نے شواہد پیش کیے کہ اس دور میں شیعہ بچے یہ خطبے حفظ کر لیا کرتے تھے. بس ہمارے پاس موجود ہے کہ شیعہ بچے بیوی کے جو خطبہ تھا دربار کے اندر اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے اپنے بچپن سے ہی. امیر المومنین کے خطبہ شخشخیہ کو بچے حفظ کر لیا کرتے تھے. اچھا، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مثلا اگر آج بچپن سے ہی کوئی بچہ کسی مثال کے طور پر ایسے مرثیے کو حفظ کرے جس سے جوش آتا ہو، اس بچے کی ذات میں جوان ہوتے ہوتے تک اتنا جوش ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ ہمارے جوانوں میں جوش و ولولہ کم کب ہوا ہے؟ جب ہم نے بچپن سے وہ چیزیں سکھائیں جن میں جوش نہیں تھا. یہ غلطی تھی، تعلیمی نظام کی غلطی تھی. ہمارے تعلیمی نظام میں بچوں کو وہ چیزیں سکھائی گئی ہیں جن کے اندر، اور یہ بین الاقوامی تعلیمی نظام، صرف ہم نہیں ہیں، بین الاقوامی تعلیمی نظام بچوں کو بچپن سے وہ چیزیں سکھاتا ہے جس میں جوش نہ ہو، ولولہ نہ ہو، آگے بڑھنے کی طاقت نہ ہو. کیا چیز سکھاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر سکھاتا ہے، مادیات سکھاتا ہے، پیسہ کمانے کی حرص سکھاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں سکھاتا. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، پیسے کا پجاری خود بخود بے وقوف ہے، خود بخود بزدل ہے. پیسے کا پجاری یقیناً بزدل ہے. کیوں؟ پیسہ محدود ہوتا ہے، پیسہ آنے جانے والی چیز. بڑھ دیا گرو بھیجا محمد وال محمد وال محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجا محمد وال محمد صلی اللہ محمد وال محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد صلی اللہ محمد وال محمد وعجل فرج. انسان کی ذات میں بڑائی اس وقت آتی ہے جب اس کے ذہن سے خوف نکلے. خوف زدہ آدمی کوئی کمال حاصل نہیں کرتا, خوف زدہ آدمی کہیں نہ کہیں شکست کھا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر بچہ اندھیرے سے خوف کھاتا ہے بہت سارے کمالات سے محروم رہ جاتا ہے. بچے کا اندھیرے سے خوف کھانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا انسان کا موت سے خوف کھانا خطرناک ہے. بچہ اندھیرے سے خوف کھائے گا زیادہ سے زیادہ اندھیرے سے بھاگے گا, لیکن اگر بڑا آدمی موت سے خوف کھانے لگے ہر چیز سے ڈرے گا, ہر چیز سے ڈرتا ہے. اگر کوئی موت سے خوف کھاتا ہو اور پیسے کا پجاری ہو اس سے زیادہ بزدل کہیں نہیں ملے گا, اس سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ کہ موت سے خوف کھا رہا ہے جس کا خطرہ ہر جگہ موجود ہے, اور پیسے کی حفاظت کر رہا ہے جس کے باقی رہنے کی کوئی تضمین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ بیوقوف آدمی ہے اور بہت بزدل ہے. یہ بزدل شخصیتیں تعلیمی نظام نے بنائی ہیں, کو بزدل بنایا ہے. جان بوجھ کے بزدل کیوں بنایا ہے؟ تاکہ یہ ظلم کے نظام کے سامنے سر اٹھانے کی طاقت نہ رکھے. اہل بیت کا نظام کیا سکھاتا ہے؟ اہل بیت کا نظام سکھاتا ہے بچوں کو بچپن سے ہی کربلا سکھا دو, کربلا سکھاؤ. اچھا جیسے ہی وہ کربلا سیکھے گا, کربلا میں مادہ پرستی ہے ہی نہیں, کربلا میں صرف اور صرف شہادت طلبی ہے, حق کی خاطر آواز اٹھانا ہے, خدا کے دین کی خاطر جان دینا ہے. یہ بچہ خود بخود بہادر ہوگا, اس کے اندر بہادری خود بخود آئے گی. کربلا کیا سکھایا اہل بیت نے؟ اہل بیت نے کہا اپنے بچوں کو خطبہ شخشقیہ سکھاؤ. اب کوئی اگر خطبہ شخشقیہ کو جوان ہو کر بھی پڑھے, بوڑھا ہو کر بھی پڑھے اور امیر المومنین کے لہجے کو سمجھنے کی کوشش کرے, خود بخود خون جوش مارتا ہے. آج بھی خطبہ شخشقیہ میں تاثیر ہے, اور سب سے بڑھ کر بی بی کا وہ جو خطبہ انہوں نے دربار میں دیا. اگر کوئی بچہ بچپن سے بی بی کا وہ خطبہ ازبر کر لے اور دہراتا رہے بار بار, میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بہادر نہیں ملے گا. پھر ہمیں اس طاقت کو احساس کر لے گا, اس ہمت کو سمجھ لے گا. یہ ہماری ضرورت ہے اس وقت. جتنی بھی قوموں نے یہ کام کیے ہیں, جو بڑے کام کیے, میں عصر حاضر کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اگر ہم مثال کے طور پہ ہزار سال پہلے کی مثال دیں تو کوئی ممکن ہے سوچے ہمارے حالات تبدیل ہو گئے. ان سے تو ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوئے, تو ہمارے جیسے ہی تھے. یہ لبنان, یہ ایران, عراق, سب کے سب ہمارے جیسے ہی تھے. زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جو برتری تھی وہ یہ کہ ان کے پاس بہت بڑا تعلیمی نظام تھا, دینی تعلیمی نظام. آپ ایجاد کر سکتے ہیں, کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. اس وقت الحمد للہ کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی. تو اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں, میں اور آپ یہ کام کر لیتے ہیں, اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو کربلا کی واقعی روح دینا شروع کر دیتے ہیں, یہ شہادت طلب بن جاتے ہیں, پھر اس قوم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ان شہادتوں سے مشکل حل نہیں ہوگی. دوسری چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایک ایسا نظام ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے. ان کی غیبت کے باوجود وہ نظام اپنی جگہ پہ قائم ہے, وہ نظام جاری و ساری ہے. اس نظام کی چند عناصر, کیسے لوگ اہل بیت سے متصل ہیں, کیوں متصل ہیں, اس کی چند عناصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد آپ تصور کریں کہ ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ دین کو نہیں مانتے, وہ بھی دین کو مانتے ہیں, دوسرے فرقے بھی دین کو مانتے ہیں. اہل بیت کا ماننے والا بھی دین کو مانتا ہے. اہل بیت کا ماننے والا اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اگر واقعی ماننے والا ہوتا ہے اتنا جری کیوں ہے, اتنا بہادر کیوں ہے؟ کچھ جو بات سمجھ میں آتی ہے, دوسرے فرقے کے رہنما میں مرنے کے بعد معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں ہے, اہل بیت میں ہے. یہ فرق ہے. وہ لوگ اپنے رہنماؤں سے معجزے نہیں دیکھ پاتے, اس خاطر ان کے اندر وہ اعتماد نہیں ہے. یہاں اہل بیت کا ماننے والا زندگی میں 10 دفعہ اپنے رہنماؤں کے معجزے دیکھتا ہے اور اپنی زندگی میں باقاعدہ احساس کرتا ہے کہ نہیں, یہ کام اہل بیت کی وجہ سے ہوا ہے, میری طاقت سے نہیں ہوا ہے یہ کام. اچھا جب کسی کے اندر مثال کے طور پر ابھی ہم اور آپ سوچتے ہیں، اصل فرض فرمائیے آپ کسی مصیبت کے اندر پڑے، آپ نے سید الشہداء کو پکارا، آپ کی مشکل حل ہو گئی، اب تو سید الشہداء کو پہچان لیا نا آپ نے، اب آپ کب ڈریں گے؟ جب ایک دفعہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن اپنا کام کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ساتھ دیتی ہے، اور ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا کی تمام طاقتوں کے اوپر حاوی ہے، اب ڈرنے کا کیا سوال ہے؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی. پھر ایک اور معاملہ جو اس کے ساتھ ساتھ ہے، ایک طرف سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معجزات اور معنویت کا ایک بنیادی اثر، اس نے ان دونوں نے مل کر بنیادی کا ایک معنویت کا جو بنیادی اثر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کر دوں، ان دونوں عناصر نے مل کر لوگوں کو اتنا مضبوط کر دیا ہوتا ہے کہ یہ سر نہیں جھکاتے. بس ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معجزات عزاداری سے میرا اور آپ نے سیکھنا، معنویت کے بنیادی اثر اس کا مطلب کیا ہے اس کی بھی تشریح کر دیں کہ اگر یہ اثر حاصل ہوتا رہے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، اور اگر یہ اثر حاصل نہ ہو تو لوگوں میں خوف ہوتا ہے، تزلزل ہوتا ہے. تشریح عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک چیپٹر شروع ہوتا ہے جس کے ہمارے معاشرے کے اندر دو طرفہ اچھا اور برا دونوں طرف سے اثر پڑا ہے، کچھ پر اچھا اثر پڑا کچھ پر برا اثر پڑا. وہ چیپٹر جس کو ہم معنویات تعبیر کرتے ہیں، کچھ لوگ معنویات کے نام پر کہیں اور چلے گئے، کچھ لوگ معنویات کے نام پہ صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. معنویات میں ہوتا کیا ہے؟ مثلا اگر ایک آدمی اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرے، روحانی طور پر مضبوط کرنے کا مطلب ورد نہیں ہے، یعنی پاکیزگی دکھائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر بڑھنے کی کوشش کرے، اپنی عبادات کو مفہوم کے ساتھ انجام دے، حکمتوں کے ساتھ انجام دے، توجہ کے ساتھ انجام دے، ہوتا کیا ہے پھر آگے؟ کچھ علم ملنا چاہیے، کچھ علم ملنا چاہیے. کس چیز کا علم ملتا ہے؟ یعنی مثلاً فرض کیجئے میں تو یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوں، اب مجھے علم کیا ملے گا؟ مثلاً فرض کرتے ہیں، ایسے ہی ہم سوچتے ہیں کہ ایک آدمی معنویات کے اندر آگے بڑھے اور کسی ایسے فرشتے کو دیکھ لے جس کے بارے میں اس نے کسی روایت میں پڑھا تھا، اب اس کا یقین کتنا ہوگا؟ یقین اس آسمان پہ پہنچ جائے گا. مثلا کوئی روایت پڑھی اس نے کہ مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے، اور اس چیز کو اپنی معنوی ترقی کے نتیجے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اب اس کا یقین کہاں پر ہوگا؟ آسمان پہ پہنچ جائے گا یہ تو. اچھا اب جب اپنے معنوی ترقی کے نتیجے میں یہ قبر کو دیکھ لے، برزخ کو دیکھ لے، قیامت کو دیکھ لے، اب دنیا میں کسی چیز کو خاطر میں لائے گا؟ یہ معاملہ ختم ہو گیا اس کا. کیوں؟ اس نے دنیا کے پیچھے دنیا کی حقیقت دیکھ لی. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام مثالوں اور تشبیہات کے ذریعے سے یہ حقیقت دکھانے کی کوشش کرتے تھے جو ہم نظر نہیں دیکھ پا رہے. کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ کیونکہ ہم نے اس راستے میں قدم نہیں رکھے. مثلا ہمارے پاس موجود ہے، مولانا ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے مجھے ٹوکرے لا کر دیے، اس نے کوئی ٹوکرا لا کر دیا بدنیتی کے ساتھ، تو مولانا نے فرمایا کہ مجھے یہ ٹوکرا ایسا لگا جیسے کسی سانپ نے اپنے تھوک میں لپیٹ کر کوئی کھانا میرے سامنے رکھا ہو، سانپ کے تھوک میں کوئی چیز لپیٹی گئی ہو وہ میرے سامنے رکھی گئی ہو. مولانا نے یہ کیا تشبیہ دی ہے؟ یہ رشوت سے آنے والے مال کو تشبیہ دی ہے. فرمایا رشوت سے آنے والا مال، رشوت کا مطلب یہاں پہ کیا تھا؟ یعنی کوئی چیز دی گئی ہے جو حق نہیں ہے وہ حق لے لیا جائے، امیر مومن کے سامنے رکھی گئی تھی. اور نے فرمایا اس مال کی حیثیت میرے نزدیک سانپ کے تھوک میں لپٹا ہوا ایک لقمہ ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے، یہ صرف تشبیہ ہے یا حقیقت بھی یہی ہے؟ یہ ہم میں اور عرفا میں فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ تشبیہ ہے، عرفا اس کو تشبیہ نہیں سمجھتے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح مولانا نے ارشاد فرمایا. اچھا اگر کوئی اس طرح اہل بیت کی بتائی ہوئی حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے، فرض کیجئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا خواب میں دیکھتا ہے، خواب میں نہیں دیکھتا کسی بھی طریقے سے اس کو یقین آ جائے، اب رشوت لے گا کبھی؟ سانپ کی تھوک میں لپٹے ہوئے کھانے کو کوئی کھائے گا کیا؟ زہر ہے کہ نہیں کھائے گا؟ کوئی پاگل ہے کہ سانپ نے تھوک میں لپٹا ہوا اتنا زہر آلود کھانا کو اپنے حلق سے اتارے گا؟ جب نہیں اتارے گا، اس آدمی کی حالت یہی ہوتی ہے، اب ایک آدمی کو پتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اللہ کی راہ میں کوئی قربانی دیتا ہے، ایک زخم اٹھاتا ہے، اور وہ اس میں اور آپ زخم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے جسم پہ زخم لگا ہے، اس سے خون نکل رہا ہے، مثلا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ زخم دیکھ رہا ہے، اور کوئی عارف اس زخم کے پیچھے اللہ کی دیوی نورانیت دیکھ رہا ہے، صحیح؟ اب یہ زخم سے ڈرے گا یا زخم چاہے گا؟ یہ چاہے گا زخم لگے، کیوں؟ اس کو پتا ہے زخم کے پیچھے نورانیت ہے، تکلیف نہیں ہے اصلا، اور جو تکلیف ہے وہ بہت کم ہے، اس کو پتا ہے یہ تکلیف بہت تھوڑی ہے، جو پیچھے مل رہا ہے وہ ہے جو نہیں مل سکتا تھا اس کے سوا، اسی سے مل سکتا ہے بس، اور کہیں سے نہیں مل سکتا. مثلا اس کو پتا ہے کہ میں نے 25 سال محنت کی تو اپنے بدن میں اتنی سی روشنائی لا پایا، اور اس نے ایک زخم اٹھایا اور پورا بدن نورانی ہو گیا. اب یہ کیا طلب کرے گا؟ یہ طلب کرے گا کاش اس کی طرح مجھے بھی ایک زخم لگتا، میں 25 سال جدوجہد کر رہا ہوں، 25 سال کی جدوجہد کے بعد یہاں پہنچ رہا ہوں، اس نے ایک زخم کھایا، اس مقام پہ پہنچ گیا. ہمارے پاس قم میں کچھ عرفا تھے جو معمولاً اپنے حجروں سے نہیں نکلتے تھے. مثال کے طور پر مشہور تھا کہ وہ اپنی عبادات کے اندر مشغول ہیں، درس تدریس کے اندر مشغول ہیں، معمولاً باہر نہیں آتے تھے. اس جنگ کے نتیجے میں کچھ شہدا کے جنازوں میں وہ لوگ شرکت کرنے آتے تھے، وہ لوگ شرکت کرنے آتے تھے. ان میں سے ایک عارف نے یہ جملہ کہا تھا کہ ان کے بعض 17-18 سال کے بچوں نے بوڑھے بوڑھے عرفا کو مات کر دیا ہے. یہ جنگ پہ جانے والے 17-18 سالہ بچوں نے عرفا کو مات کر دیا ہے، ایک ایک رات میں سالوں کے راستے طے کر کے کہیں سے کہیں چلے گئے، صحیح؟ اچھا یہ کون بتا سکتا ہے ہمیں؟ جس میں دیکھنے کی طاقت ہو، جس نے خود دیکھ لیا ہو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ مشکل ہوتی ہے، یہاں پر یہ راستہ اس طرح سے چلتا ہے. ان عرفا نے دیکھ لیا، ان لوگوں نے بتا دیا. اچھا اب جو عام ایرانی تھے وہ تو اس جگہ پہ نہیں پہنچے ہوئے تھے، وہ تو نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن ان کو ان عرفا پہ اعتماد تھا کہ ہاں یہ لوگ غلط بات نہیں کہتے، یہ لوگ صحیح کہتے. اس کے نتیجے میں شہادت کی طلب پوری قوم کے اندر نافذ ہو گئی. انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ بوڑھا 70-60 سال کی عبادت اور ریاضت کرنے کے بعد 17 سال کے بچے کے جنازے میں ننگے پیر کھڑا ہوا ہے تو کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے. یہ مطلب ہمارے لیے واضح نہیں ہو پا رہا، ابھی ہماری قوم کے لیے ابھی یہ واضح نہیں ہوا ہے. اس وجہ سے شاید موت کا خوف ہوگا، اس وجہ سے شاید ہم موت کے خوف میں آئیں گے. اچھا اب اس کا راستہ کیا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم باقاعدہ شہادت کے اوپر مطالعہ کریں، شہادت میں ہے کیا. ہم لوگوں نے لفظ سنا ہے شہید، مفہوم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے شہادت کیسے کہتے ہیں. تو ہم لوگ ابھی صرف اتنا کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا ہمیں شہید کر دے، اندر سے یہ نہیں معلوم شہادت کیسے کہتے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے. تو ہم کیا کریں، کچھ تھوڑا بہت اس کے اوپر مطالعہ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی روایات کے اندر شہید کسے کہہ رہے ہیں، روایات کے اندر شہید کا مقام کیا ہے، شہید کو عظمت کیا ملی ہوئی ہے، کس عظمت سے دیکھا گیا ہے. اچھا ہم لوگوں کے لیے یہ موضوعات اتنے اہم کیوں نہیں تھے اب تک، اب تک ہم نے اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ساتھ شہادت کا عنصر کم پیش آیا تھا. اب اگر مثال کے طور پر عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب پارا چنار میں پہلا بڑا بم دھماکہ ہوا تھا، اس میں 1 منٹ 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے، تو اس کی ایک چھوٹی سی مجلس رکھی گئی تھی، تو ہم نے اس میں عرض کیا تھا کہ دیکھو یہ واقعہ ہمارے حساب سے پاکستان کے 10 سال کی شہید کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے، اتنے لوگ اچانک شہید ہو گئے. مثلاً آپ کو اور ہمیں ٹھیری کا واقعہ یاد ہے، اس کے اندر جو ٹوٹل لوگ شہید ہوئے تھے تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ نہیں تھے، تعداد کے اعتبار سے اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے اب میرے اور آپ کے سامنے 1-2 سال کے اندر شہید ہو رہے ہیں، یہ زیادہ شہید ہو رہے ہیں تعداد کے اعتبار سے. اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا، اب بار بار یہ واقعات ہو رہے ہیں. اب وقت آ گیا کہ ہم شہادت کو پہچان لیں، اب پہچان لیں، کیونکہ اب اگر ہم نے شہادت کو نہیں پہچانا تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ، نعوذ باللہ ہم موت سے خوف کھا جائیں گے. ابھی تو فرض فرمائیے کراچی میں 2 حادثے ہوئے، 2 سانحے ہوئے، ایک کے اندر چند لوگ شہید ہوئے، دوسرے کے اندر چند لوگ شہید ہوئے، معاملہ بڑھے گا. اگر معاملہ بڑھا تو کیا ہوگا، اس کا صرف ایک راستہ ہے، آپ شہادت کی قیمت سمجھ لیں تاکہ مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر میرا بچہ شہید ہوا ہے پھر ہمیں چھپانے کی ضرورت نہ پڑے کسی سے، ابھی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کا بچہ شہید ہوتا ہے اور موقع ملے تو ہم بتاتے نہیں ہیں کہ کہیں صدمہ ہوگا. کیوں نہیں بتائیں گے؟ کیوں نہیں بتا رہے ہم؟ اس وجہ سے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے باپ کو شہادت کا مقام ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے. ورنہ اگر شہادت کا مقام سمجھ میں آ جاتا تو بچے کے اول آنے کو کوئی چھپاتا ہے کیا؟ تمہارا بچہ فرسٹ آیا, اس کو کوئی چھپائے گا کیا؟ کیوں چھپائے؟ فیل ہو تو چھپائے گا, فرسٹ آیا یہ تو. امام خمینی کے سامنے مصطفیٰ خمینی کی شہادت کی خبر آئی. مصطفیٰ خمینی جوان آدمی, اور امام خمینی کے مقابلے میں جب مثلا ان کے سامنے بیٹھتے تھے علمی مباحثے میں تو لوگ مصطفیٰ خمینی کو کہتے تھے کہ کتنا طاقتور آدمی ہے کہ امام خمینی جیسے کے سامنے علمی مباحثے میں بیٹھتا ہے. اس حد تک علمی طاقت تھی ان کے اندر, ان کے ساتھ مباحثے میں آتے تھے, یہ ساری باتیں تھیں. مصطفیٰ خمینی کو عراق کے اندر شہید کر دیا گیا. امام خمینی درس دینے کے وقت کے مطابق اپنی جگہ پہ پہنچے, لوگ ادھر ادھر چھ میں گوئیاں کر رہے ہیں, درس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج درس نہیں ہوگا. اور امام خمینی دیکھ رہے ہیں, پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا. فرمایا میں جانتا ہوں کیا ہوا, مصطفیٰ شہید ہوا ہے, درس کرو, مجھے اتنے بجے فلاں آدمی سے ملنے جانا ہے, میں جاؤں گا. کہا صاحب آج پروگرام ختم کر دیتے ہیں, آج سارے پروگرام ختم کر دیجیے, آج شہادت کے اوپر آپ تشریف فرما رہے ہیں, لوگ آپ سے ملنے آئیں گے. کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں غمزدہ ہوں اور اوپر سے دکھا رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا. یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام خمینی بہت طاقتور آدمی ہے, بہت مضبوط آدمی ہے, اندر سے غم ہے اوپر سے نہیں دکھا رہے کہ قوم کی ہمت کم ہو جائے گی. تو فرمایا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں اندر سے غمزدہ ہوں اوپر سے نہیں دکھا رہا, میں تمہیں قسم کھا رہا ہوں. اس طرح کا انہوں نے جملہ استعمال کیا کہ مجھے مصطفیٰ کی شہادت پر دل میں بھی غم نہیں ہے, دل میں بھی غم نہیں ہے. اب ایک لمحے کو آپ سوچیں کیا ہو رہا ہے, یہ مقام کیا ہے؟ یہ سب کا سب کسی ایک خاص مکتب سے دیا گیا ہے. اب یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ سکتے ہیں, بہت سارے سوالات مصائب کے حوالے سے, بیانات کے حوالے سے آپ کے ذہن کے اندر آ سکتے ہیں. وہ ایک اور فیز ہے جس کو آپ سوچ رہے ہیں اس وقت, وہ کچھ اور فیز ہے جس کے بارے میں فی الحال میں ابھی تشریح عرض نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ کون سا فیز ہے جس کے اندر وہ ایک جگہ پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے دل سے بھی افسوس نہیں ہے. کیوں افسوس نہیں ہے؟ اس فرزند کو اس مقام پہ ہاتھ پہنچنے کے لیے تربیت دی تھی, ساری خواہش یہ تھی کہ یہ فرزند اس مقام پہ پہنچے, اور یہ اس مقام پہ پہنچ گیا. جب شہید مرتضیٰ مطہری شہید ہوئے, امام خمینی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں فخر ہے کہ اسلام کے دامن میں مرتضیٰ مطہری جیسے لوگ ہیں. فرمایا یہ شہید ہوئے بہت بڑا نقصان ہے جو اب تلافی نہیں ہو سکتی, لیکن فرمایا ہمیں فخر یہ ہے کہ اسلام کے دامن میں اتنے بڑے بڑے لوگ بھی ہیں. ہاں, یہ وہ افسوس کا پہلو ہے, یہ افسوس کا پہلو ہے. چل میں نے تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, فخر کا پہلو ہے وہ یہ کہ جس کام کے لیے بنایا تھا اس کی خاطر شہید ہو گئے, ختم ہو گیا معاملہ. افسوس کیا ہے؟ ایسا نقصان ہوا ہے جو پورا نہیں ہوگا, یہ افسوس ہے. اب میں اپنے لیے سوچوں, مثلا ہمارے اور آپ کے فرزند میں ایسا کوئی نقصان نہیں ہے جو پورا نہیں ہوگا, ہمارے اور آپ کے فرزند میں نہیں ہے. میرے اور آپ کے وجود میں ایسا کوئی نقصان نہیں ہے جو پورا نہیں ہوگا, نہیں, الحمدللہ. ہم اور آپ قربانی دیں گے, یقیناً ان قربانیوں سے برکتیں بہت زیادہ بڑھیں گی, بہت زیادہ بڑھیں گی. بس اس پر اگر ہم شہادت کے مفہوم کو سمجھ جاتے ہیں, اور یہ وہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا بنیادی ترین عنصر تھا کہ جس نے اس قوم کو 1400 سال تک زندہ رکھا ہے, ورنہ قبول نہیں کیا جا سکتا, ذہن قبول نہیں کرتا کہ یہ لوگ زندہ کیسے رہے. کوئی مرکز نہیں تھا, کوئی بنیاد نہیں تھی ایسی جو سامنے نظر آتی رہے, اس کے باوجود لوگ جانے دیتے رہے. 1400 سال میں کوئی دور ایسا نظر نہیں آتا جب واقعا شہید نہیں ہوئے ہیں. ہر دور میں شہید ہوتے رہے, ہر دور میں سب کچھ ہوتا رہا. بس یہ ہمارے پاس راستہ سمجھ میں آتا ہے. اس کے ساتھ ایک طرف سے یہ شہادت, اور شہادت کی حقیقت میں میں نے کمی آپ کی خدمت میں عرض کر دی, جو کمی ہمارے ساتھ وہ مانوی کمی ہے, مانوی ترقی کی کمی. اگر ہم اس مانوی ترقی کے اوپر چلے جائیں, جس کو ہم پرہیزگاری کہہ سکتے ہیں, تزکیہ نفس کہتے ہیں, پاکیزگی کہیں گے, اس کو ملا لیں اس جہاد کے ساتھ جو ہم لوگوں کو بار بار انجام دینا پڑے گا, تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں, تب واقعی احساس ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایسے ہی عرض کر رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کو ہم کہیں نہ کہیں تو واضح کریں. آج ہم ریلی پہ جاتے ہیں, کبھی دشمن کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جاتے ہیں, مثلا امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف, سوچتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں. اکثر نہیں سوچتے کہ عبادت کر رہے ہیں, اکثر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. یہ سیاسی طریقہ کار نہیں ہے, عین عبادت ہے اس دور کے لیے, عین عبادت ہے. آیت اللہ مشکینی مرحوم ایک مثال دیتے تھے, کہتے تھے خداوند متعال نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی نماز شب کا تذکرہ نہیں کیا, یہ تذکرہ کیا کہ اس نے میرے دشمن بتوں کے سر اڑا دیے تھے. محمد وآل محمد کا اللهم صل على محمد وآل محمد وحج الفرج. اگر ہم اپنے دینی نظام کے اندر جا کر دیکھیں اور خدا و متعال کے دشمنوں کو آج کے نظام کے اندر ڈھونڈیں, ان کی حیثیت وہی ہے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں بتوں کی حیثیت تھی. وہ بت اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا, تو خدا تعالیٰ کے نبی نے اپنی پوری مانوی طاقت استعمال کر کے ان کے سروں کو اڑا دیا اور کہا کہ دیکھو میں بولنے کو تیار ہوں. آج کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے, یہ شیطان اتنے بڑے بندے کہ ان کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھانے کو تیار تھا. اس موقع پر مثال کے طور پر وہ مرد مجاہد خدا تعالیٰ نے بھیجا اہل بیت کی تعلیمات سے بھرپور, اور وہ میدان میں اترا, انہوں نے کہا کہ یہ سب کا سب ظلم ہے, سب کا سب شیطنت ہے. آج اگر آپ واقعا اس بات کو احساس کرنے میں اور آپ کہ نہیں یہ عمل عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں, پھر ہماری طاقت کچھ اور ہوگی. جو کر رہے ہیں وہ بھی احساس نہیں کر پاتے کہ ہم عبادت کو انجام دے رہے ہیں, یہ عبادت انجام دی جا رہی ہے. تو اگر ان تمام باتوں کو اس عبادت کے پیرامیٹر میں رکھیں, پھر اس کی عبادتی تیاری بھی کریں, جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اگر آپ کسی مارکے کے اندر اتر رہے ہیں تو ہر مارکے کی تیاری اس کے حساب سے ہوتی ہے. اگر آپ جنگ کے مارکے کے اندر اترتے ہیں تو جو مثال کے طور پر مادی جنگ کرنے والے ہیں وہ اپنے اسلحے چیک کرتے ہیں, وہ اپنے تمام ساز و اسلحے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اسلحہ ہمارا اپ ٹو ڈیٹ ہے یا نہیں ہے, یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک اہل معنویت میدان جنگ میں اتر رہا ہے, کیا چیک کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے استغفار کرے گا خدا تعالیٰ سے. کیوں استغفار کرے گا؟ اس کو پتا ہے میں نے جنگ معنویت سے جیتنی ہے, میری روح کے اوپر کوئی گناہ کا داغ نہ رہے, ورنہ میں جنگ نہیں جیت پاؤں گا. یہ سب لوگ اس طرح کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, لہذا سید الشہداء نے ہمیں سکھایا. سید الشہداء کی شب عاشور میں آپ کے پاس کئی روایات موجود ہیں. شب عاشور بہت خوبصورت اس سنس میں کہ معنویت کا کمال ہے, اس سنس میں بہت خوبصورت لمحہ ہے مطالعہ کرنے کے لیے. دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جن کو قطعاً پتا ہے کہ کل بے دردی سے شہید کر دیے جائیں گے؟ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی نماز پڑھ رہا, کوئی قرآن پڑھ رہا, اور اسی نماز اور قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مامور ہو رہے ہیں, شمشیروں کو تیز کر رہے ہیں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تم کسی گروہ کے مقابلے میں آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. ہم بھی سیکھ لیں یہ بات. آپ واقعا کسی میدان میں اتر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے دشمن کے ساتھ اس وقت مقابلے پر ہیں ہم لوگ, دشمن کہیں نہ کہیں ہمیں ضرب پہنچانے کی کوشش کرے گا. آپ آئیں قوانین الہیہ لے کر اتریں. قانون الہی کیا کہہ رہا ہے؟ ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. دو قوانین ہیں, صاف کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں تمہیں کامیابی ملے گی. اس کو لے کے اتریے, پاکیزگی کے ساتھ آئیے میدان کے اندر. آپ مثال کے طور پر فرض فرمائیے, کل چند ہمارے جوانوں نے الحمدللہ خواتین مرد اور عورتوں قربانی دی, میدان میں گئے, دھرنا دیا, جو کچھ بھی کیا انہوں نے اس طریقے سے اپنے مطالبات کو منوانے کی کوشش کی. واقعا کچھ خطرے میں ڈالا تھا بالآخر, یہاں پر جب بم دھماکے ہو رہے تو ان کے اوپر دھماکہ نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ ان کے اوپر دھماکہ ہو سکتا تھا, رات کی تاریکی کے اندر کھڑے ہوئے تھے, کوئی بھی کہیں سے کوئی کاروائی کر سکتا تھا. بعد میں حکومت نے کیا کر دینا تھا, حکومت نے زیادہ زیادہ کہنا تھا کہ ان کی اپنی غلطی تھی, لوگ کیوں میدان میں آئے, حکومت نے یہی کرنا تھا. وہ آئے پوری طاقت کے ساتھ, گئے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا, دشمن کے مقابلے میں مقابلے کا اظہار کیا, طاقت کا اظہار کیا, اور ان مطالبات کو بالآخر منوا لیا. جب کبھی کسی مارکے کے اندر اتنے ہی سوچ کے اتنے ٹھیک ہے جان دینے کے لیے آئے, آگے کیا ہے ہمارے سامنے؟ اب یقین فرمائیے ہم لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے, دو عناصر کی کمی کے ساتھ صحیح وقت پر صحیح طاقت کا استعمال نہیں ہے, اور صحیح طاقت کا صحیح سیاسی ترجمہ نہیں ہے ہمارے پاس.
امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات,
آپ کے پاس سیاسی طاقت بہت ہے الحمدللہ رب العالمین. اب ہم لوگ خود آہستہ آہستہ ان چکیوں میں پس پس کے احساس کریں گے کہ ہمارے پاس سیاسی طاقت کتنی ہے. سیاسی طاقت کا صحیح جگہ پہ استعمال, اور دوسری مشکل جو ہمارے سامنے آتی ہے, ہم اپنی سیاسی طاقت کو, میں نے عرض کیا, سیاسی معاہدے کے اندر ترجمہ نہیں کر پاتے. ہماری انٹرپریٹیشن میں بہت کمزوری ہے. یعنی کوئی ہو جو اس سیاسی طاقت کو صحیح سیاسی زبان میں استعمال کر کے جانتا ہو کہ کام کو کیسے انجام دینا ہے. بہت ساری فوجیں میدان جنگ میں جو جیتتی ہیں مذاکرات پہ ہار جاتی ہیں. یہ ہماری دوسری کمزوری ہے. اس کمزوری کے بھی اسباب ہیں, آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن اسی طرح قومیں پس پس کے سیکھتی ہیں, اسی طرح پس پس کے سیکھتے ہیں سب. ہم اس بات کو بہت اچھی طرح دیکھ پا رہے تھے, عراقی میچور ہو گئے اچانک. جب صدام حسین گیا تھا, اب یقین فرمائی, جب صدام حسین تھا تو سب انالیسز یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی صدام جائے گا پورا عراق خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے گا, شیعہ شیعہ بھی لڑیں گے. سب کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ صدام کچھ بھی ہے اس وقت ملک کو روکے ہوئے, ورنہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. یہ وہ ساجہ کا کیس پیش کرتے تھے, یہ تھا وہ تھا. الحمدللہ عراق کے شیعہ نے بہت اپنے اندر سے سنجیدگی دکھائی ہے. یہ مثال ہے, یہ وہ قوم تھی جو 25 سال پہلے سنجیدگی سے عاجز تھی, یہ لوگ ناکام ہوئے. اصل عراق کی سرزمین کے اوپر حزب باس اور کمیونسٹ سوشلسٹ پارٹی کا اقتدار اس قوم کی شکست کی نشانی تھی. عراق کے دینی معاشرے کے اندر سوشلسٹ پارٹی کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا, لیکن مل گیا. اس وقت سنجیدہ نہیں تھے, اس وقت اپنی طاقت کو نہیں پہچانتے تھے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر میں نے اور آپ نے اپنی وفاداریوں کو اس طرح تقسیم کیا جو بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم منتشر ہو جائیں گے. ہماری وفاداریاں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ہم پہلے جہاں کہیں بھی پہنچیں پہلے اہل بیت کے ماننے والے ہونے چاہیے. ہم جہاں کہیں بھی جرأت کر کے میں دوسرا عنصر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہم نے گزشتہ 50-60 سال میں پاکستان میں ہمیشہ ایک بات سنی ہے, تحفظ عزاداری, عزاداری کو تحفظ دیں گے, عزاداری کو تحفظ دیں گے. اور ہم بھی اپنے مطالبات میں صحیح یا غلط بار بار کہتے رہے کوئی ہمیں عزاداری کو تحفظ دے. خدا کا واسطہ اب دوسروں سے تحفظ عزاداری کی بھیک مانگنا بند کر دیں, عزاداری کا تحفظ خود کریں, کیوں کسی سے بھیک مانگیں؟ ہم دوسروں سے کہتے ہیں تحفظ عزاداری کرو, وہ لوگ تحفظ عزاداری کو ہمارے اوپر احسان بناتے ہیں, احسان بناتے ہیں, پھر ہم سے مفادات حاصل کرتے ہیں. اور جو تحفظ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک محرم 10 دن کے اندر 3 بم دھماکے ہوئے ہمارے خلاف, یہ ہماری تحفظ تھا. نہ ہماری جلوس کی حفاظت ہو پائے, نہ ہمارے جلوس کے باہر مومنین کی حفاظت ہو پائے, کون سا تحفظ ہے؟ لاہور کے اندر تحفظ دیا ہے, کوئٹہ میں تحفظ دیا ہے, پارا چنان میں تحفظ دیا ہے, ہنگو میں دیا ہے, اسماعیل خان کہاں تحفظ دیا ہے ہمیں؟ تو اب کیوں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں تحفظ کے لیے؟ آپ جو کوئی بھی کہے بھائی ہم تحفظ عزاداری پہ آئے, آپ اس سے کہیں تم تحفظ نہ دو, شرکت کرو عزاداری کے اندر ہمارے ساتھ. تم یا حسینی ہو تو ہم پہ تحفظ کا احسان مت جماؤ, یزیدی ہو تو جاؤ مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, پھر ساتھ شرکت کرو. بس ہم اور آپ نہ کسی سے تحفظ عزاداری کے نام پر کچھ مانگیں اور نہ اس کے تحفظ دینے کے احسان کو اپنے سر کے اوپر قبول کریں. لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے بس یہ ہماری سیاست کا ایک بنیادی عنصر سمجھ میں آتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم سے کچھ گزشتہ سالوں کے اندر, چند دس سال کے اندر اس معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنے کے باوجود کہ اس کا سید الشہداء سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے کہا ہم تحفظ دیں گے, ہم نے اس کو سر پہ بٹھا لیا کہ ہاں یہ تحفظ دے گا. کیوں تحفظ دے گا وہ؟ یا حسین کا ماننے والا ہے تو تحفظ نہ دے, ساتھ آئے شرکت کرے, اور اگر سید الشہداء کا ماننے والا نہیں تو باہر رہے, ہم اپنا تحفظ خود کر لیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پچھلے بم دھماکے میں 45 شہید ہوئے, میں کہتا ہوں فرض کرو زیادہ سے زیادہ ہوگا 400 شہید ہو جائیں گے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تعداد کے زیادہ ہونے سے ہم ختم نہیں ہوں گے, آپ مطمئن رہیے اس بات کے اوپر. اور جب اور ہمیشہ قوموں کے مقدر میں ایک جگہ آتی ہے جب ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے یا دوسروں کے ہی سہاروں پہ زندگی گزارنی ہے. تحفظ کے معاملے میں کیوں دوسروں کے سہاروں پہ زندگی گزارنی ہے؟ عزاداری بھائی, عزاداری کوئی ہمارا کوئی جز وقتی معاملہ نہیں ہے, یہ ہماری زندگی موت کا معاملہ ہے. آپ دوسروں کے کندھوں پر سہارا لے لیں گے پھر کب تک کا سہارا لیں گے؟ ہمارا مستقبل دوسروں کے اوپر منحصر رہے کیا؟ مثلاً فرض کیجئے آج میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں, ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں تمہیں 10 روپے دیتا ہوں تم اپنے بچے کو پڑھاؤ. بھائی بچے کو پڑھانا کہ ایک دن کا کام ہے کیا؟ پڑھانا ہی پڑھانا ہے اس کو, کئی سال کا کام ہے, تو کیا کئی سال تک بھیک مانگوں گا؟ نہیں, بھیک نہیں مانگوں گا, خود اپنے وسائل جنریٹ کروں گا تاکہ اپنے بچے کو پڑھاؤں. میں آپ کی خدمت میں بھی یہ عرض کروں گا کب تک تحفظ کے نام پہ دوسروں سے ریکویسٹ کرتے رہیں گے؟ مت ریکویسٹ کریں, جو اپنے طاقت اپنے شعور کے اندر ہے ان بچوں کو لے کر آئیں. کوئی بھی ہو, ہمارے بچے ہمارے جوان بوڑھے جو کچھ بھی ہیں وہی سامنے آئے, کم سے کم اتنا ہمیں اطمینان ہوگا دشمن حملہ کریں گے یہ بھاگیں گے نہیں, کم از کم جان دے دیتے ہیں بےچارے, یہ نہتے کھڑے ہوں گے, چلو اسلحہ نہیں ہوگا ان کے پاس, کچھ نہیں ہوگا, زیادہ زیادہ کیا ہوگا دشمن حملہ کرے گا, یہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. کتنی جگہ پہ ایسا ہوا ہے, لاہور میں مسجد کے اندر آئے انہوں نے بہرحال گرفت کر کے اپنی جان دے دی, اس حملہ آور کو روک لیا. کراچی میں مسا مدینہ تو لین کے اندر یہی کام ہوا. تو ٹھیک ہے جانے جائیں, لیکن ایک مقصد ہوگا جس کی طرف میں اور آپ بڑھ رہے ہوں گے. پھر ہم سے کوئی پاکستان میں یہ نہیں کہے گا کہ بھائی ہم نے تمہاری عزاداری کو تحفظ دیا. کیوں دیا؟ بس ایک اس کو ہم اپنے فکر کے اندر بٹھا لیں کہ بھائی یہ کام ہم نے خود کرنا ہے. اب اس کام کو اسکاؤٹس کی ذمہ داری میں رکھنا ہے, اسکاؤٹس کی ذمہ داری میں رکھیں, ان کو وسائل دیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کی تربیت مانوی جسمانی فکری ہر قسم کی تربیت کریں ان کی, لیکن اس بت کو توڑیں کہ ہم اپنی عزاداری میں دوسروں کے محتاج بنیں. اب ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, اگر ہم سید الشہداء کی عزاداری کے معاملے میں اپنی طاقتوں پر انحصار کرتے ہیں تو در حقیقت ہم نے اہل بیت کی طاقت پہ انحصار کیا ہے, ہم نے سید الشہداء پہ انحصار کیا ہے. عزیز محترم, خلاصہ کرام یہ کہ ہم اور آپ اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہیں, یہاں سے یقیناً ہماری قوم کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. جو جوش ولولہ اس وقت ہے, جو ہمت حوصلہ اس وقت ہے, اور جو طاقت اس وقت آپ کے پاس ہے وہ گزشتہ 10 سال میں نظر نہیں آتی تھی. اس وقت بہت اچھا موقع ہے, اس وقت بہت اچھا موقع ہے. جتنا بھی مستقبل طے کرنا ہے آپ ابھی طے کر لیں. اس مستقبل طے کرنے میں سے ایک یہ ہے کہ اس بھیک مانگنے کے انداز سے باہر آ جائیں, اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں, اپنے آپ کو مستقل بنائیے. سیاسی میدان میں اگر کسی کو ہم سے کچھ چاہیے, مثلا ووٹ چاہیے, آئے ٹھیک ہے سیاسی میدان میں سیاسی سمجھوتے کرتا رہے, عزاداری کے نام پر ہم سے ووٹ مت مانگے, یہ کام ہم خود کر لیں گے, اس پر ہم سے کوئی مطالبہ نہ کرے. بس یہ یعنی اب وہ جو عزاداری ہماری سیاسی گٹھ جوڑ کے اندر استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے, یہ یہاں سے باہر آنا چاہیے. عزاداری مستقل ایک عنوان ہے, یہ ہماری زندگی کا مرکز ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے, اس کو ہم خود سنبھالیں, جان بھی دیں قربانی بھی دیں، بچوں کو مضبوط کریں، جوانوں کو آگے بڑھائیں، جو کرنا ہے کریں، سال بھر تیاری کریں گے، جو کچھ بھی کرنا ہے کریں گے، منصوبہ بندی کرنا ہے جو کچھ بھی کریں گے، اور الحمدللہ آپ کے پاس ہر قسم کی ذہنی صلاحیت ہے. کچھ یہی جو ہمارے اسکاؤٹ بچوں نے ٹریفک کا ہی نظام سنبھالا ہے، یہ کراچی میں ایسا نہیں ہوتا تھا جس طرح ان بیچاروں نے کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے حفاظت کا امور سنبھالے. پاکستان کی بڑی بڑی مینجمنٹ کے لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ ان کا انتظام بہت مضبوط انتظام تھا. تو فکری لحاظ سے آپ کے پاس توانائی ہے، جوش و جذبہ تو ان کم سے کم محافظوں سے بہت زیادہ ہے جو حفاظت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے لیے. آپ کے اندر جوش جذبہ ہے تو اس کو اپنے بنیاد بنا لیجئے، اور دوسرا شہادت کو طلب کرنا شروع کر دیجئے، اس مشکل سے گزر جائیں گے. اور شروع میں جو دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں اس کو دہراتا چلوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آئیے، اکیلے کھڑے مت نظر آئیے. آپ معاشرے کے اندر جہاں کہیں رہ رہے ہیں، چاہے آپ ان آبادیوں میں رہ رہے ہیں جو شیعہ آبادیاں ہیں، جو اکثریت شیعہ آبادیوں کی، چاہے آپ ان آبادیوں کے اندر رہ رہے ہیں جہاں اکثریت شیعوں کی نہیں ہے، جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، آپ کا رابطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں سے ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف گلی اور محلے کی بات نہیں ہے، اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہر ملک کے اہل بیت کے ماننے والوں کا عالمی سطح پر ایک دوسرے سے رابطہ بن رہا ہے. واضح طور پر عرض کروں، یوں لگ رہا ہے پوری دنیا امام کی تشریف آوری کے لیے تیاری کی طرف بڑھ رہی ہے، اب بڑھ رہی ہے، اب ہم بہت اچھے وقت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، نتائج نظر آ رہے ہیں. اب ہماری قربانیوں کے پیچھے نتائج ہیں، سب سے بڑا نتیجہ یہ حاصل کریں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، کسی کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنے لیے مضبوط قوم بنیں گے، اس پاکستان کے اندر سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اور میں نہیں چاہ رہا یہ سب یاد دلاؤں کہ مثلا اس کے بنانے میں ہمارے اجداد نے کتنی قربانیاں دی تھیں، کہ جس پاکستان کے بنانے میں ہمارا لہو گیا، جس میں ہمارا مال گیا، ہمارا ذہن گیا، اس پاکستان میں در و دیوار میں ہمیں کافر کہا گیا. کیوں ایسا ہوا؟ ہماری کمزوری تھی. کیوں ہم نے دوسروں پہ اتنا زیادہ اعتماد کیا؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے کسی کے اندر جرات نہیں تھی اس پاکستان کے اندر ہمیں کافر کہا تھا، جس کو بنایا ہی ہمارے خون سے تھا، اور ہمارے مال سے تھا، ہماری فکر سے تھا. تو یہ سب ہماری کمزوریاں تھیں. الحمدللہ رب العالمین اب لوگوں کے اندر ایک شعور نظر آتا ہے، اس کو استعمال کریں اور معنویت پہ توجہ دیں، آپ کی ساری کامیابی آپ کی معنویت سے حاصل ہوگی. حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. اللہ کے دین کی خدمت وہ کرے گا جو خدا کا تابع دار بندہ ہوگا. اللہ کے تابع دار بندے بن جائیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف بڑھنے والے بن جائیں، خود بخود طاقتیں آپ کے ساتھ. اور طے شدہ سی بات ہے، آپ سید الشہداء کے لیے میدان میں اتریں گے، سید الشہداء نہیں دیکھ رہے، سید الشہداء نہیں جانتے. اصل آپ صرف اس منظر کو سوچیں، پوری دنیا میں سے کچھ قومیں سید الشہداء کے نام پر سڑکوں پہ کھڑی ہیں اور شہید ہو رہی ہیں، سید الشہداء نہیں جانتے، میرے ماننے والے شہید ہو رہے ہیں نیچے. ایک ایک چیز واضح ہے امامت کے سامنے. اگر میرے اور آپ کے دل کے اوپر سخت گزرتا ہے، نہیں معلوم ان کے قلب مقدس پہ کتنا سخت گزرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے. اور ہمیشہ سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نہ اور آپ نے سید الشہداء سے محبت کی ہے، تو سید الشہداء نے بھی اپنے ماننے والوں کو چاہا ہے، انہوں نے بھی بہت چاہا ہے. یہ کہ مثلا جب سید الشہداء کربلا کی زمین پر پہنچے اور بنی اسد سے کہا کہ میرے ظاہر آئیں گے، ان کے کھانے پینے کا تم لوگ بندوبست کرنا، اصل یہ سید الشہداء کی چاہت کی نشانی تھی. سید الشہداء کربلا کے پہلے دن سے سوچ رہے تھے چند لوگ آئیں گے یہاں پر اس بیابان میں، ان کو مشکل تو پیش نہیں آئے کہیں. کس کس طرح سے انہوں نے خیال کیا ہے؟ ہمارے پاس واقعات موجود ہیں، مثلا عینی شاہد بتاتا ہے، کہتا ہے ایک خاتون کربلا کی زیارت کے لیے گئی ہیں، وہ ایک جگہ پہ جاتی ہیں، ان کا بچہ کہیں بجلی کا شوق لگنے سے مر جاتا ہے، شوق اتنا شدید لگتا ہے کہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ کوئلے میں تبدیل ہو گئے تھے. ابھی وہ خاتون زیارت پر تھیں، ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، ڈاکٹر بچے کو دیکھتا ہے، بچے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تمہارے بھی اس کو کافی دیر ہو چکی ہے. ماں واپس آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا بچہ جو تھا وہ اس طرح حادثے کے نتیجے میں مر گیا. وہ بچے کو اٹھاتی ہے اور سید الشہداء کے پاس لے جا کر کہتی ہے کہ میں زیارت کے لیے آئی تھی، بچہ دینے کے لیے نہیں آئی تھی، مجھے بچہ واپس چاہیے. یہ سید الشہداء کی ذات ہے. لوگ جانتے ہیں کہ سید الشہداء اپنے چاہنے والے کو بہت چاہتے ہیں. اب یہ مثال کے طور پر کوئی اس عاشور کے اندر شہید ہوا اور رات کو اس کا بچہ بیٹھ کر اپنے باپ کو یاد کرے، تو سید الشہداء نہیں دیکھتے؟
سید الشہداء کو تو اپنی سکینہ کا کتنا غم تھا. سید الشہداء جب سکینہ برابر سے گزر رہی تھی تو فرمایا الیہ الیہ یا بنیہ میری بچی میرے پاس آ جا. کتنا خیال کرتے تھے ہمارے پاس. روایتیں کتنی مضبوط روایات موجود ہیں ہمارے پاس کہ جب حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے تو سید الشہداء نے ان کی بچی کو اپنے پاس بلا کر اپنے دادوں کے اوپر بٹھایا. میں کہوں گا اگر سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو بٹھایا تھا تو یہ بچے یتیم نہیں ہے, سید الشہداء کا ہاتھ ان کے سر پر ہے, سید الشہداء ہے, جانتے ہیں درد کیا ہے, جانتے ہیں زخم کیا ہے. ورنہ آپ وہ تصور فرمائیے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے روزے کی طرف واپس آ رہی ہیں تو کیوں بی بی سکینہ کا نام پڑھ رہی ہیں, کیوں یہ بیان بار بار ہے کہ بھیا آپ کی ایک امانت زندہ نشان میں رہ گئی ہے. یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمتیں ہیں. اور اگر کوئی اس لمحے کو سوچے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینے کے اندر تشریف لائی ہیں, یعنی اگر کوئی تشبیہاً یہ سوچے کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہوگا, کبھی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنی والدہ کے روضے کے سامنے کھڑی ہیں, کیا ان کو یاد نہیں آتا ہوگا میرا بھائی میرے ساتھ گیا تھا.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ قربانیاں تیرے دین کے حضور ہیں. اے پاک پروردگار ان قربانیوں کو اس قوم سے قبول فرما, ان شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت اپنی طاقت کے زوم میں مبتلا ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان دشمنوں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما, ان کی سازشوں کو ان کے مکر و فریب کو ناکام فرما. اے پاک پروردگار بالاخص جن ظالموں نے سانح عاشورا انجام دیا, سانح جہنم انجام دیا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد اس دنیا میں ذلیل و خوار فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہادتوں کے صدقے میں ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اگر زندگی کا اختتام موت ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری موت امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اچھا یہ وہی وہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.